قولو تم سب کہو، یہ کس کے لیے حکم ہے؟
مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، ہم سب سے خطاب ہے،
قولو کہو،
آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف،
وما انزل الى ابراہیم،
اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، واسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف. یہ بات پیچھے بھی گزر چکی ہے نا، متقی کی صفت کیا ہوتی؟
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک،
یہ من قبل کی وضاحت ہے. من قبلک سے مراد کیا ہے؟
ما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب،
وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے،
وما اوتی النبیون من ربہم،
اور جو سارے انبیاء دیے گئے اپنے رب کی طرف سے، ہم سب کو مانتے. آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ متقی شخص جو ہوتا ہے وسیع النظر ہوتا ہے، تعصب نہیں رکھتا، وہ اللہ کے سارے نبیوں کو مانتا ہے. کیونکہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، عیسائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، جبکہ مسلمانوں کو کیا حکم ہے؟ سب پیغمبروں کو مانو.
لا نفرق بین احد منہم،
ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے درجات کے فرق کو نہیں مانتے یا سب کو ایک درجے پر رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں کرتے کہ سب کے سب اللہ کی طرف سے آئے تھے اور سب کے سب حق لے کر آئے تھے، یعنی کسی کو ماننے میں فرق نہیں کرتے، سب پر ایمان لاتے ہیں. ورنہ ایک کی فضیلت دوسرے پر، یہ تو قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ یہ رسول ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے.
ونحن له مسلمون،
اور کیا کہو؟ یہ آپ دیکھیں نا آیت کے شروع میں کیا آ رہا ہے،
قولو
کہو، تاکید کی جا رہی، کہو کیا کہو، آخر میں کیا ہے،
ونحن له مسلمون،
خود کو کیا کہو، مسلمان کہو، ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں. پھر کہا گیا
فَإِنْ آمَنُوا،
پھر اگر وہ ایمان لے آئے، وہ کون؟ اہل کتاب اور باقی سب لوگ بھی. کیسا ایمان؟
بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ،
جیسا ایمان تم لائے ہو. تم سے مراد صحابہ کرام ہیں. اگر باقی سب لوگ اسی طرح ایمان لائے جیسا ایمان تم لائے ہو، تو پیچھے بھی کہا جاتا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، وہی بات یہاں پھر دوبارہ دہرائی گئی ہے. تو اس وقت تو وہ کیا جواب دیتے تھے،
أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ،
ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا مطلوبہ ایمان بے وقوفی تھی. تو یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل قبولیت والا ایمان ہی ان لوگوں کا ایمان تھا. پھر اگر وہ ایمان لے آئے اسی طرح جیسے تم ایمان لے آئے ہو،
فقد اهتدوا،
تو تحقیق وہ ہدایت پا گئے. اسی لیے منافقین کو کیا کہا گیا تھا، وما کانوا مهتدین، کیونکہ ویسا ایمان وہ لانا نہیں چاہتے تھے. یہاں پھر تاکید کر دی گئی کہ نہیں، ویسا ہی ایمان ہوگا تو ہدایت یافتہ ہوگی. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر جائے، کون؟ بنیادی طور پر اہل کتاب مراد ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص اس طرح کے ایمان سے منہ موڑ لے، تو اصل بات کیا ہے پھر،
فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ،
کہ وہ ضد میں مبتلا ہے. اگر کوئی شخص یہ بات نہیں مانتا، صاف صاف کھلی کھلی قرآن پاک کی، کون سی؟ کہو کہ ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں یا ہم مسلمان ہیں. اگر کوئی شخص اس بات کو نہیں ماننا چاہتا، اس نظریے سے اختلاف کرتا ہے، تو پھر مشکل کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ ضد میں مبتلا ہے، وہ بحث برائے بحث کرنا چاہتا ہے، وہ ہٹ دھرمی کا شکار، وہ تمہیں بھی غلط ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے، تمہیں بھی گمراہ کہے گا، لیکن ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا. تم اپنی اس بات پر قائم رہنا.
پھر کیا ہوگا؟ جب تم اپنی بات پر قائم رہو گے وہ تمہاری مخالفت کریں گے.
اس مخالفت کے جواب میں پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں.
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ،
ان کی طرف سے تم کو اللہ کافی ہو جائے گا.
اس معاملے میں اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارا دفاع کرے گا.
یاد رکھیے، آج بھی اگر آپ لوگوں کو یہ پرچار کریں گے، تلقین کریں گے کہ لوگوں صرف مسلمان کہلاؤ، سارے نام چھوڑ دو، تو جن لوگوں کو اپنے ناموں سے بہت پیار ہے وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے.
وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے کہ آپ کو گمراہ ثابت کر دیں.
ایسے موقع پر پریشانی کی بجائے کیا کرنا ہے؟
اللہ پہ معاملہ چھوڑ دینا ہے.
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ،
ان قریب کافی ہو جائے گا تجھ کو ان سب کی طرف سے اللہ.
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے.
وہ تمہارے زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو سنتا ہے اور تمہارے دل کے حال کو جانتا ہے.
اب کسی بھی شخصیت یا کسی بھی شہر یا ادارے یا انسان کا رنگ چڑھانے کی بجائے کرنا کیا ہے؟
صبغت اللہ، اللہ کا رنگ چڑھانا ہے.
اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہود کچھ مخصوص رنگ رکھتے تھے.
نصارہ
جب کوئی بچہ پیدا ہوتا، زرد رنگ گھول کر اس میں بچے کو غوطہ دیتے. اس کے بغیر وہ کسی کو پاک قرار نہیں دیتے.
اسی طرح اگر کوئی شخص عیسائی بنتا تو اس کے لیے بھی ضروری ہوتا کہ وہ رنگ اپنے اوپر ڈالے.
اس کو بپتسمہ کی رسم کہا جاتا ہے، یہ بپتائز کرنا.
اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں،
کوئی مصنوعی رنگ نہیں،
بلکہ کون سا رنگ؟
صبغت اللہ، اللہ کا رنگ.
ہم دیکھو گا نا کہ مختلف لوگ مختلف طرح کے رنگ اپنے لیے ایک سمبل کے طور پر اختیار کر لیتے ہیں،
لیکن ایک مسلمان کے لیے کوئی مخصوص رنگ نہیں.
کون سا رنگ ہے اس کا؟
اللہ کا رنگ،
صبغت اللہ، اللہ کا رنگ.
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً،
اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ کے اعتبار سے؟
اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ اچھا ہے؟
وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ،
یہ رنگ کیسے چڑھتا ہے؟
اس کی عبادت کرنے سے.
ہم اسی کے لیے عبادت گزار ہیں.
صبغہ کون سا رنگ ہوتا ہے؟
جو خود چڑھایا جائے، جس کے لیے کوشش کی جانی چاہیے،
جس کے لیے عبادت شرط ہے.
نحن لہو عابدون،
یہاں صرف قول کافی نہیں بلکہ عبادت ضروری.
عبادت کے طور طریقوں سے یہ رنگ چڑھتا ہے.
کسی شخص کی پہچان کہاں سے ہوگی کہ اس پہ اللہ کا رنگ ہے یا نہیں؟
اس کے روز مرہ کے رہن سہن سے پتہ چلے گا.
اس سے مراد کسی خاص رنگ کا لباس نہیں،
کسی خاص رنگ کا میک اپ نہیں،
کسی خاص طرح کے چہرے پر پینٹ نہیں،
فیس پینٹنگ نہیں،
بلکہ اس سے مراد چہرے پر خدا ترسی کا ہونا، خدا کا خوف نظر آنا، عاجزی نظر آنا، بندگی کا اظہار.
عابدون، عابد کون ہوتا ہے؟
عبد سے،
کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر سر جھکا دینے والا ہو،
جس کے طور طریقوں میں، جس کی گفتگو میں، جس کے معاملات میں، جس کے اخلاق میں اللہ کی اطاعت نظر آئے،
جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے.
قل اتحاجوننا فی اللہ،
کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟
کیا جھگڑا تھا ان کا؟
اللہ کے بارے میں ان کا جھگڑا کیا تھا
کہ انہوں نے کسی کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا؟
فرمایا کہ نہیں، وہ تو ایک ہے،
اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ ٹھہرانے پر کیوں جھگڑتے ہو؟
وہ ربنا وربکم،
حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ہم سب کا رب اللہ ہے، اسی کی فرما برداری ہونی چاہیے، یہ کون سی ایسی بات ہے جس پر تم ہم سے جگڑ رہے ہو؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اسی کے ہیں مخلص بندے. جھگڑا ختم کرنے کے لیے کیا کہو؟ تم جو کر رہے ہو کرتے رہو، ہمیں کرنے دو جو ہم کرنا چاہتے، کیونکہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے جیسے پیچھے آیا نا، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے طریقے اختیار کرو. اسی طرح آج کے دور میں بھی دیندار طبقے آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کا طریقہ عبادت اختیار نہ کریں. جبکہ ہمارے لیے کیا ہے؟ لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ہمیں بھی حق دو کہ ہم خالص اللہ کی عبادت کر سکیں، اس کے پسندیدہ طریقوں پر چل سکیں. یعنی تم اپنی مرضی کو ہم پہ کیوں ٹھوسنا چاہتے ہو؟ ہمیں اللہ کے بندے بن کر جینے دو، ہمیں سب نسبتوں سے اپنے آپ کو کاٹ کر صرف اللہ کے وفادار ہونے دو، کیونکہ ہم تو اسی کے مخلص ہیں، اسی کے لیے اپنے آپ کو خالص کر چکے ہیں، اوروں کی محبتوں کو چھوڑ کر صرف اس کے بننا چاہتے ہیں. کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. ام تقولون، یا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا یہودا و نصارا، یا تمہارا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کیونکہ یہ تو یہی کہنے پہ تلے ہوئے تھے نا کہ وہ بھی یہودی اور عیسائی تھے. یہودی کہتے تھے وہ یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی ہیں. قل، کہہ دیجیے، اَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ کس کی بات زیادہ درست ہے، تمہاری مانے یا اللہ کی مانے؟ کسی بھی بات کو ماننے کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے نا. قل ہاتوا برہانکم، اور برہان کون سی دلیل ہوتی ہے؟ جس کے آنے کے بعد جھگڑا ختم ہو جائے، جو وحی الہی پر مبنی ہو. آخری فیصلہ کس بات پر ہونا چاہیے، اللہ کی بات پر یا لوگوں کے اقوال پر؟ آج بھی آپ دیکھیں کہ کسی بھی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے لوگ عموماً جو دلائل دیتے ہیں وہ کس پر مبنی ہوتے ہیں؟ بزرگوں کے اقوال پر. فلاں بزرگ نے فرمایا، فلاں شخص نے کہا، ٹھیک ہے وہ سب قابل احترام ہیں، بہت اچھے بزرگ ہیں، لیکن دین پر چلنے کے لیے کسی بزرگ کا قول نہیں چاہیے، اللہ کی بات چاہیے. دین کے لیے معیار کیا ہے، سٹینڈرڈ کیا ہے، کرائیٹیریا کیا ہے، کس چیز کو ہم دینی کہیں گے؟ وہ بات جو وحی الہی سے ثابت ہو، نہ کہ انسانوں کے خیالات پر مبنی ہو. آپ اپنے لیے کیا کرائیٹیریا رکھیں گے؟ کسی چیز کو قبول کرنے سے پہلے اللہ نے عقل دی ہے نا، میں سوچا کرے ٹھہر کے کہ جس بات کو ہم دین سمجھ کے لے رہے ہیں، کیا واقعی وہ وحی الہی پر مبنی ہے؟ یہ لوگوں کی کہی کہلائی باتیں، سنی سنائی باتیں، لوگوں کی رسم رواج، بدعات، ان سب کو ہم نے ملا جلا کے دین بنا لیا. کسی بھی بات کے بارے میں جب کہا جاتا ہے یہ کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں ہمارے بڑے کرتے تھے. تو کیا بڑوں کا عمل دین ہوتا ہے؟ وہ تو دین نہیں ہوتا. اس طرح تو پھر ہر شخص اپنے بڑوں کی بات پر دم جائے گا. ہم نے دیکھو گا نا بسا اوقات لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، ہمارے خاندان کا یہی طریقہ ہے، ہماری برادری اسی پہ قائم، ہمارے بزرگ یہی کرتے رہے، تو کیا ہم ان کا طریقہ چھوڑ دیں؟ وہ سب جاہل تھے. نہیں، جاہل عالم کی بات نہیں ہے، اصل دیکھنا یہ ہے کہ اس بات کی دلیل کیا ہے. کیا یہ قرآن کا حکم ہے؟ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے یا کسی انسان کا اوپینین ہے؟ اچھا، لوگ اپنے آپ کو بزرگوں ہی کے نام سے کیوں وابستہ رکھنا چاہتے تھے؟ یعنی صرف مسلمان کہلانے میں آخر کیا مشکل ہے، اور کسی انسان ہی کے نام سے یا کسی جگہ کے نام سے کیوں جڑے رہنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں ایک خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ بزرگ ہم کو بھی چھڑا لیں گے، ان کے نیک عمل ہمارے کام بھی آ جائیں گے، ان کی نیکیاں ہمیں فائدہ دیں گی. یہود اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ ان کے پچھلے بزرگوں کی نیکیاں یا ان کا ثواب ان کو بھی پہنچے گا، اور اسی طرح نصارہ کے ہاں بھی یہی خیال تھا، اور آج ہم مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں نا کہ جن لوگوں نے اسلام کے راستے میں بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں، جنہوں نے ساری ساری رات عبادت میں گزاری ہے، تو اگر ہم اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لگا لیں گے یا ان کے گروہ میں سے خود کو ثابت کریں گے یا ان کی محبت کا دعویٰ کریں گے تو اس وجہ سے ہماری بھی بخشش ہو جائے گی. یہ ہے یا نہیں؟ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے بڑھ کر جو، کتم چھپائے، کیا چھپائے، شہادتن ایک گواہی، یہاں گواہی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی گواہی ہے جو اہل کتاب کے پاس تھی، اندہو جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے کیسے آئی تھی؟ ان کی کتابوں میں موجود تھی نا. وَمَن لَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے رہے ہو. تِلْكَ أُمَّةٌ، یہ ایک جماعت تھی، کون سی؟ یہ انبیاء اور ان کی اولاد تھی. قَدْ خَلَتْ، تحقیق گزر گئی، گزر چکی وہ جماعت، لَهَا مَا كَسَبَتْ، اس کے لیے ہے جو اس نے کمائی کی، وَلَكُمْ، اور تم کو کیا ملے گا، ان کی نسبت سے فائدہ نہ ہوگا جب تک کہ ماں کسب تم کام نہ کرو، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کوششیں کی. وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا، کس کے بارے میں، اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے. تو گویا حق کے معاملے میں کوئی وراثت نہیں. حق کس پر مبنی ہے؟ اللہ کے حکم پر مبنی ہے. وہ حدیث میں آتا ہے، من بطع به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا. یعنی جو عمل میں پیچھے رہا اس کا کسی خاص خاندان سے ہونے کی وجہ سے درجہ بڑھ نہیں جائے گا. ہاں اگر عمل ہے اور پھر کسی خاص خاندان سے نسبت ہے تو وہ ایک عزت کی بات ہے، وہ ایک پلس پوائنٹ ہے، لیکن محض نسبت کافی نہیں. ورنہ ابو لہب کے بارے میں اتنے سخت الفاظ قرآن پاک میں نہ ہوتے، حالانکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. ایک واحد ابو لہب ہے جس کا نام لے کے قرآن میں اس کو کنڈم کیا گیا ہے. تو ایک نبی کا چچا ہونے کی وجہ سے یا کوئی اور رشتہ ہونے کی وجہ سے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس کی وجہ سے نجات نہیں ہوا کرتی جب تک کہ خود ایمان نہ ہو، جب تک خود اچھے کام نہ ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اسلام کیا میسج دیتا ہے؟ کہ ہر شخص خود ایک باشعور زندگی بسر کرے، خود کام کرے، محنت کرے، اچھا بننے کی کوشش کرے. صرف اس بات کو کافی نہ سمجھے کہ کچھ اور لوگوں نے اچھا کام کر لیا مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی دوست یا آپ کی بہن اگر یہاں ساتھ پڑھتی ہے اور وہ ہوم ورک کر لے اور پرچے کی تیاری کر لے تو اس سے آپ کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے، اس کے نمبر آدھے آپ کو بھی مل جائے. آپ کہیے اپنی بہن سے یا اپنی والدہ ایون پڑھتی ہے، میرے پچھلے کئی بیچز میں ایسا ہوتا رہا ہے، ماں بیٹی بھی یا بہن بہن بھی اسٹوڈینٹ رہے ہیں اور میں دیکھتی تھی کہ بعض اوقات خود ان کے اندر مقابلہ ہوتا تھا. ابھی بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی فون آتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے تو میں ایک کا حال پوچھوں تو وہ فوراً جیلس ہوتے ہیں. کبھی میں کہوں آپ لوگوں کو یاد کر رہی تھی، ایسا یہ بتائیں کس کو کر رہی تھی، مجھے کر رہی تھی یا اس کو کر رہی تھی. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے نا کہ ماں بیٹی ہونے کے باوجود بھی ہر ایک اپنے طور پر اپنی بات کے لیے کوشاں ہے، حالانکہ ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے بیٹی سے. بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ بیٹی کو اگر انعام ملا ہے تو ماں کا چہرہ میں دیکھتی تھی ذرا پھیکا نظر آتا، حالانکہ ماں تو ایسی چیز ہے جو بچوں کی کامیابی پہ ہمیشہ خوش ہوتی، لیکن جہاں نمبروں کی بات آئی، پوزیشن کی بات آئی، انعام کی بات آئی تو ہر ایک اپنے حق کے لیے تیار ہے، کوئی کسی کو کچھ دینے کو تیار نہیں. تو یہ ایک مانی ہوئی بات ہے، انسانی نفسیات ہے. تو ہمیں اپنے بزرگوں کے نیک اعمال پہ، کہ پدرم سلطان بوت جیسے فارسی کا محاورہ ہے نا، کہ اگر کوئی بچہ اسی میں فخر محسوس کرتا رہے کہ میرا باپ سلطان تھا یعنی بڑا آدمی تھا, تو یہ بڑائی اس کے کام نہیں آئے گی جب تک اس کے اندر قابلیت نہیں ہوگی. اسی لیے عقل مند لوگ اپنے بچوں کو محنت کا عادی کرتے ہیں کہ ہمارے نام کی وجہ سے مت جیو, اپنے لیے خود کچھ کرو. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. تو کیا اصول یہاں سے ملتا ہے, کیا بات پتہ چلتی ہے, ہم سب کے لیے کیا نصیحت ہے کہ ہمیں اپنی نجات کے لیے خود کچھ کرنا ہوگا. تو پہلے سپارے کے آخر میں کیا سبق ملا ہم کو, کیا سیکھا ہم نے؟ شروع میں تو متقی کی بات تھی نا, اہدنا الصراط المستقیم. تو ہدایت کا تعلق کس سے ہے؟ خود اپنے کیے سے. کسی ایک خاص گروہ سے ہونا ہی ہدایت یافتہ ہونا نہیں ہے. کہیں اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ماں باپ نیک انسان ہیں یا ہم بڑے نیک خاندان سے ہیں, اولیاء اللہ تھے ہمارے خاندان میں تو ہم ان کے بچے ہیں, اس لیے ہماری بھی نجات ہو جائے گی.